الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال: اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بزرگو، بھائیو، قابل قدر سامعین، آخری جمعہ ہے اور آخری روزہ ہے، کیونکہ اطراف میں اور عالم کے مختلف اکناف میں عید کر دی گئی، تو ظاہر ہے ہماری عید کل پختہ ہے. رؤیت ہلال پر دو اشکال ہے، ایک تو یہ کہ چاند کے مسئلے میں کچھ لے تو لعال کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ قوم کو ان پر اعتماد نہیں ہے. لوگ شہادت پہنچانا اور دینا ثواب نہیں سمجھتے، اس لیے ملک کے بعض علماء ان سے اختلاف کرتے. قریبی بحث اور گفتگو میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب اہل اللہ ہے اور اللہ کے دین اور شرائع کے سخت پابند ہیں، کتاب سے ہٹے نہیں ہے، کتاب کے سامنے وہ جیتتے. بے وقت کمیٹی کا بیٹھنا ہو، بے وقت فیصلے کرنا ہو، وقت سے پہلے اٹھ کے چلے جانا ہو، عوام دور و دراز افتادہ علاقوں میں چاند دیکھتے ہیں، ان کے پاس کیا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں پہنچے؟ کوئی ہیلی کاپٹر تو نہیں ہوتا. کئی وجوہ سے رؤیت ہلال ایک کرپٹ ادارہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اسے گرفتار کرے اور ان کے تمام ممبران کو ایسے مقدمات میں ڈالے جن کی کبھی ضمانت نہ ہو، تاکہ خلط ملط جو عبادات میں پیدا ہو رہی ہے اس کے انہی کو دیوندار اور ملزم قرار دے دیے جائے. یہ نہ ہوتا تو کراچی علماء اپنا فیصلہ کرتے، حیدرآباد والے اپنا، سکر پشاور خود ہی علماء ایک دوسرے سے رابطہ کرتے کہ بھئی عید تو ایک ہی ہوتی ایک ملک میں، جہاں چاند ستارے سورج طلوع غروب ایک ہے، وہاں کیا ضرورت ہے دو دو عید. لیکن یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، عہد اقدس میں ایسا ہو چکا ہے. آپ نے ایک اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے تو کل عید کی ہے، آپ نے کہا انہوں نے چاند دیکھا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا ہے. اس میں علماء نے یہ اختلاف پیدا کیا کہ شاید دور و دراز کی مسافت اختلاف مطالعے میں مؤثر ہے. اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے، اور ماہنامہ الاحسن میں بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے حکومت کو چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ کا اتباع کرے، مسلمانوں کا سربراہ ملک ہے، حرمین شریفین کا خادم ملک ہے. جید علماء، 300 علماء، کبار علماء مکہ کہلاتے، بادشاہ ان سے مشاورت کرتے، اگر وہ کسی بات پر متفق نہ ہو بادشاہ آرڈر نہیں کرتا ہے، ان کی پابندی بجا لاتا ہے. الحمدللہ روئے زمین پر ایسا عدل کہیں نہیں ہے، ایسے امن نہیں ہے. توحید اور سنت جو دین کی بنیادیں ہیں 100% وہاں نافذ ہے، علمن عملن. حکومت پکے موحدوں کی حکومت ہے. شرک اور کفر، بدعت اور لعنت اور دیگر خبائص اور رذائل سے پاک ملک ہے الحمدللہ. اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے. حکومت پاکستان جب امریکہ کی لابی مانتی ہے اور مختلف نیٹو سے تعلقات رکھتی ہے اور مغرب کے دباؤ میں آ کے پانسی روکتی ہے, حق ظالم کو, واجب القتل قاتل کو مغربی پروپیگنڈے سے ڈرتے ہوئے بچانا چاہتی ہے, اتنا ظلم عظیم. تو دینی اقدام میں بھی حکومت اگر ضرورت احلال کی ضرورت ختم کرے اور اس کی جگہ پہ سعودی عربیہ کا اتباع کر لے, دو گھنٹے کا فرق ہے, ہم دو گھنٹے آگے ہیں وہ دو گھنٹے پیچھے ہیں. اللہ 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 کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے کہ حرمین شریفین اہل حق اہل سنت والجماعت کے پاس ہے, چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں. قرآن و سنت اور حدیث پر عمل کرنے والے سب اہل سنت والجماعت, امام مالک کی فقہ اور مذہب, امام شافعی کی فقہ اور مذہب, امام احمد ابن حنبل کی فقہ اور مذہب, امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب, یہ چاروں مذاہب اہل سنت والجماعت ہیں. اور احادیث صحیح کے مطابق عمل کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامات ہے. حرمین شریفین میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے, جو اقتداء ہے اور جو دینی عظمت ہے وہ مسلم ہے. صحابہ و تابعین و اتباع کا دور یاد آتا ہے, 20 رکعت تراوی پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد وتر جماعت سے. اہل حق کی دلیل اہل باطل 8 اور 12 کے پراپیگنڈے اور زہریلی باتیں کرتے ہیں. جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں, اول و ثانی, جبکہ پاکستان کے غیر مقلد پہلی اذان کے منکر ہیں. جنازے 4 تکبیروں سے اور آہستہ ہوتے ہیں, جبکہ یہ لوگ جہر کے قائل. کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آئی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم حرمین والے, ریالین والے اپنے آپ کو حرمین والے, حرمین والے ہم ہیں, جو ایک فرض سے لے کے مستحب تک, اذان سے لے کے جماعت تک, عمل سے لے کے عقیدے تک, لحد سے لے کے مہد تک, بغیر کسی لوس کے اور غرض کے پورے عالم میں ان کے مداح ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں قیامت تک سلامت رکھے. الحمدللہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ خیر و عافیت سے رمضان شریف پورا ہو رہا ہے. اکثر مسلمان ہمارے گمان حسن کے مطابق رمضان کے تقدس و احترام کے قائل ہے, وہ روزے بھی رکھتے ہیں. کوئی بیمار ہو یا ایسے سفر پر ہو کہ وہ نہ رکھ سکے, شریعت نے ان کو تعلیم دی ہے کہ وہ بعد میں دن پورے کر لیں. اگر ایسا بزرگ بیمار ہو جو کبھی اٹھ نہ سکتا ہو نہ صحت پا سکتا ہو تو وہ فدیہ دے گا. خدا نہ خواستہ روزہ رکھا اور پھر توڑا, بہت بڑا مجرم ہے. وہ 60 دن روزے رکھے گا اس کے بدلے میں, تب جا کے اللہ اس کو معاف کرے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے کوئی قضاء و کفارہ نہیں, وہ جرائم پیشہ ہے, جہنم اس کی جگہ ہے, وہ سنا غالب ہے موت. ایک حدیث آئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھا, اگر پھر قیامت تک بھی رکھتا رہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. توہین تو پوری کر لی, اس نے بے ادبی تو کی. آج ہی مجھ سے ایک آدمی نے ٹیلی فون پر پوچھا کہ ملک کے ایک حصے میں آج عید ہے, اگر آج ہم روزہ نہ رکھیں ان کے ساتھ کیسا رہے گا؟ میں نے کہا آپ آج روزہ نہ رکھیں, لیکن وہ پہلا روزہ جو انہوں نے رکھا اور آپ نے نہیں رکھا اس کے لیے 2 مہینے روزے رکھیں گے آپ کفارہ. کہ نہیں 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 وہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن میں یہود کے بارے میں ہے, افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, جو ایسا کرتے ہیں دنیا میں رسوا ہو جائیں گے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن تو بدترین عذاب میں مبتلا ہو. میں نے کہا یہ ہنسی مذاق نہیں جو آپ فون پہ کر رہے ہیں, آپ دینی مسائل کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہیں. جب وہاں روزے کا اعلان 12 بجے ہوا تو آپ کا ایمان غیرت میں نہیں آیا کہ میں بھی رکھتا ہوں. اب جب وہاں عید ہے تو آپ کو سرخ دوپٹہ اوڑھنے کا شوق ہو گیا ہے اور اس بہانے آپ نے روزہ ہٹانا ہے. یہ دین ہے, یہ کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے, یہ مفتیوں کے ہاتھوں کا کوئی ملبہ نہیں ہے, یہ نصوص کا اتباع ہے. مفتی اور مستفتی دونوں ایک جیسے پابند ہیں. مفتی زیادہ پابند ہوگا, اگر وہ غلط فتویٰ دے اور اس پر عمل ہو گیا تو وہ بھی گناہگار ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ غلط فتویٰ دینے سے عذاب قریب تک آ چکا ہے. ایک درخت کو آپ نے بتایا یہاں تک عذاب آیا تھا. اس لیے علماء دین کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے, بلکہ احتیاط کرتے ہی عالم ہے. احتیاط وہ کرتا ہے جو جلنے سے ڈرتا ہو, جو جہنم کا یقین رکھتا ہو, جو جنت پر ایمان رکھتا ہو, جس کو پتا ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے تو دوزخ میں ڈالے گا اور اللہ راضی رہے خوش رہے تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا. زندگی کے مسائل میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آدمی کسی وقت جب بھی دعا مانگے تو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرما, یا اللہ مجھے جہنم اور اس کے ہر قسم کے تکلیف سے, تپش سے, آواڑ سے, حرارت سے محفوظ فرما. امان غوار لدوزخا ہم لگرم ہم لیخا. حدیث شریف میں ہے کہ کہنا شرط ہے. آپ نے ایک جزیرۃ العرب کے بڑے سخی کا ذکر کیا, فرمایا عجیب نیکیاں کماتا تھا اور راستوں میں اونٹ کٹواتا تھا اور فقراء و مساکین جو راستوں میں بھٹکتے تھے رات کی وجہ سے, وہ جلتی ہوئی آگ دیکھ کر آ کے راستہ بھی معلوم کر لیتے تھے, گوشت ووش بھی کھا لیتے تھے. وہ اگر آج ہوتا اور ان مشرکین کی سفارش کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا. تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا اغفر لہ, کیا بخشش بھی ہو گئی؟ آپ نے کہا کلا ثم کلا, بالکل نہیں. ما قال یوما قط رب اغفر لی, ایک دن بھی نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے معاف فرما. سر سے یہ کہا ہی نہیں اور دنیا سے گزر گیا. اعمال پر مغرور نہیں ہونا چاہیے, اعمال مٹی اور گرد کی طرح اڑ جاتے ہیں جب اللہ راضی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو, اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کرنے لگے اور دعا مانگتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے پروردگار اسے قبول بھی فرما لے. کیسے قبول فرمایا؟ اللہ اکبر. قیامت تک حج فرض ہے, عمرہ سنت ہے, اور دونوں میں ان کے اعمال ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے, یا 2 رکعت پڑھ لو. یہ صفا اور مروہ ہے, یہاں پر حج میں بھی صحیح واجب ہے اور عمرے کا بھی صحیح رکن ہے. یا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے یا ان کے گھر والوں کی یادگار ہے. یہ قربانی دے دو یہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سنت قرار دے دیا ہے. نماز پڑھتے تو کما صلی تعالی ابراہیم اور کما بارک تعالی ابراہیم, خدایا ہمارے رسول پر بھی ایسے درود و سلام بھیجے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا. یہ آپ نے خود تلقین کیا, یہ آپ کے الفاظ ہیں, آپ کو پسند تھے بہت زیادہ. ابراہیم علیہ السلام کو آپ کہتے تھے انا علی ملتی ابی ابراہیم، میں اپنے روحانی جد امجد ابراہیم کے طریقے پر ہوں. مدینہ منورہ میں ایک راہب تھا، ابو عامر نام تھا اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس کو بہت غصہ آیا اور آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا. ایک دن آمنا سامنا ہوا اور آپ نے اس پر واضح کیا کہ میں ٹھیٹھ ابراہیمی ہو، حضرت اسماعیل کا ماننے والا ہوں، اور تم کذاب ہو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، صرف کینسرین کی سلطنتوں کے سرمایہ لوٹنے کے لیے ادھر مڑے ہو، ورنہ تیرا کتابیت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی فاضلانہ اور وحی سے لبریز گفتگو کا وہ کیا تاب لاتا، بھاگا اور جاتے وقت کہنے لگا ہم میں سے جو غلطی پر ہے خدا اسے غرق کر دے. آپ نے کہا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم آمین، اللہ ایسا ہی کر دے. چنانچہ وہ کینسرین جا کے ہلاک ہو گیا. زمانے میں وہاں عیسائیوں کی بڑی حکومتیں تھی، مقابلے تو اور دونوں زمانے میں رہے ہیں، لیکن حق کا پاسدار اللہ رب العالمین ہے، اور اہل حق کو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات حق کے تابع ہو جائیں گے. تھوڑی سی قربانی دینے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی خاص مدد نصرت بھیج دیتا ہے. آپ کی خدمت میں جب صحابہ شکوے کرتے پریشانیوں کے، تکلیفوں کے، آس پاس کے مظالم کے، تو آپ انہیں تسلی دے کے کہتے تھے کہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے مجھ سے مدد کا، اللہ اپنی خاص حکمت تکوین سے اور مصالح کونیہ سے مدد بھیجے گا. عمر ابن عبسہ کو تو آپ نے باقاعدہ کہا کہ الیوم شدید، آج تو بہت تکلیف ہے، تم مہمان آدمی اور دور سے آئے ہو. یہ مشرکین تو جس کو دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی پٹائی لگاتے ہیں بہت زیادہ. آپ چلے جائیں، میں نے آپ کی آمد قبول کر لی. خدا تعالی نے جس نصرت اور مدد کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، جب وہ پہاڑوں سے بھی نظر آئے اور پہاڑ کے دامن سے بھی نظر آئے تو آپ آ جائیں. وہ پھر مدینہ منورہ میں فتوحات کے ایام میں آیا ہے. آپ نے بہت محبت سے الیک سلیک کی، خیر خیریت دریافت کی. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ بہت قریبی آدمی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس وقت آیا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا مما کا علی ھذا الامر، اس نبوت کے کام میں کون کون ساتھ ہے. میں نے کہا حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام، ابوبکر صدیق و زید ابن حارثہ، بس دو آدمی اور کوئی نہیں. کہا اس نے کہا میں بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں. حضرت نے آسمان کو دیکھا ایسا، پھر فرمایا کہ مدد آنے میں کچھ وقت باقی ہے، آپ ابھی چلے جائیں. یہ جو پہاڑ ہے اور یہ جو پہاڑ کے وادیاں ہیں، ان سب سے خدائی مدد جو مجھ سے وعدہ ہے اس کی آوازیں آئے گی. اللہ کی مدد پر آپ کو بڑا زبردست ایمان تھا، آپ پختہ کار پیغمبر تھے بغیر شک شبے کے. نبی آخر الزمان تھے آپ، تمام انبیاء کے سرخیل و سرتاج تھے. خندق کے موقع پر جب آپ کھودنے لگے تو صحابہ نے کہا ہم کس دن کے لیے، آپ کی بندگی دیکھے کس شان کی ہے. آپ نے کہا اگر خندق کھدائی کے لیے طاقت چاہیے فانا اقواکم، میں طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، بالکل کھود سکتا ہوں. اور اگر اس خندق کھودنے سے اجر ملتا ہے فانا احوج الیہ منکم، مجھے اجر کی تم سے زیادہ ضرورت ہے. علماء کہتے ہیں یہ آپ کی بندگی اور ابدیت کی شان ہے. اور اللہ تعالی سے جو تعلق ہے وہ دیکھو کس شان کا ہے. آپ نے ایک خاص صحابی کو رات کے وقت کہا کہ کسی طرح خندق پار کر کے چلے جاؤ، مشرکین میں گھس جاؤ، معلومات کرو کیا کر رہے ہیں لوگ. اتنے زبردست کمانڈر ان چیف ہے آپ، دشمن کے صفحہ سے واقفیت، وقت کو نہیں دیکھتے، اندھیرا ہے، سخت سردی ہے، تیز ہوائیں ہیں. آپ نے کہا جانا پڑے گا. ایک صحابی تیار ہو گئے اور ان کو کہا بنو غطفان اور بنو اسد اور بنو زرارہ نے ابھی ابھی اس سے دو ہفتے پہلے میرے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے کہ آپ کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے، اور ان کے اونٹوں کا یہ رنگ ہوتا ہے اور کجاوے کا یہ رنگ ہوتا ہے، اگر اس رنگ کے اونٹ اور کجاوے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ آ چکے ہیں، عہد توڑ چکے ہیں. آپ آ جائیں تو آپ گول مول سی بات کر لیں، میں سمجھ لوں گا، تاکہ صحابہ کا دل کمزور نہ ہو جائے. اور اگر اس رنگ کے کجاوے اور اونٹ نہ ہو تو آپ آ کے کل کہے کہ حضرت بنو غطفان، بنو اسد، بنو زرارہ کوئی موجود نہیں، تاکہ صحابہ کی ہمت بڑھے. اور نسائی میں ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آیا تھا آپ خندق کے کنارے ٹہل رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. نصرت اور مدد کی دعائیں کر رہے تھے. وہ جب آنے لگا اور آپ نے دور سے اس کو دیکھا تو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. آپ نے کہا یہ ایک نظام کا تقاضا تھا، ام اللہ فقد آہدنی بالنصر. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ سب آ چکے ہیں، یہ ایک نظام کا تعلق ہے، باقی جہاں تک خدا کی مدد کا تعلق ہے وہ مجھ سے وعدہ کر چکا ہے، چند لمحوں میں دیکھو وہ اپنی مدد بھیج رہا ہے. اعتماد دیکھے ذرا. جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ سب لوگ آ چکے ہیں، اصل میں مشرکین نے ان کو مدینے کے راستے کے تمام زمینیں اور باغات دے دیے اور ان کو کہا کہ اس خندق کے غزہ کے بعد پیغمبر اور صحابہ رہیں گے نہیں، ہم سب کو قتل کر کے جائیں گے، تو تم سے کون پوچھے گا کہ تم نے عہد توڑا ہے. اس طرح ان کو ورغلایا. آپ نے کہا ام اللہ فقد آہدنی بالنصر، میرے رب نے میرے ساتھ تازہ دم مدد بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے عہد و پیمان میں اصدق الصادقین ہے. اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، آپ نے ہمیشہ انبیاء و مرسلین اور کمزوروں کی مدد کی، اور جو مجھ سے عہد ہوا ہے اس کی اب ضرورت ہے. کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ ایسا طوفان آیا جو صرف خندق سے پیچھے ہے، دشمنوں کی طرف ہے، خندق کے اندر نہیں ہے، اور بڑے بڑے کجاوے اونٹوں سمیت اڑ گئے. اونٹ اور کجاوا کتنی بھاری چیز ہے، وہ ہوا میں جا کے ادھر پہاڑ کے پیچھے گر گیا، گویا کہ اللہ نے اٹھا اٹھا کے پٹک دیا. اللہ کے عہد و پیمان کو اور اللہ کی وحی پر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. رسول کا تو ایمان ہی بڑا پختہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی پختہ ایمان والا ہونا چاہیے. یہ روزے اور یہ نمازیں اور یہ تراویح اور یہ جماعت اور یہ ختمات اور یہ صدقات اور یہ خیرات اور یہ انفاق، یہ تمام باتیں حقیقت میں ایمان کو طاقت دیتی ہے. روزہ رکھنے والا خوش و خرم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرض میرے اوپر لاگو کیا پورا ہو رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان. کتنے کمزور لوگ ہیں ہم، ایک روزہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب فون ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بیمار ہے، اس کو شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، روزہ نہیں کھولتا. ذرا آپ سمجھائے، اہلن و سہلن و مرحبا. ایک آدمی نے کہا میری عمر 90 سال ہے، آج تک میرا ایک روزہ ناغہ نہیں ہوا ہے، آج میری طبیعت بہت خراب ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں روزہ نہیں رکھو. اگر میں نے روزہ نہیں رکھا اور میری موت واقع ہوئی تو یہ روزہ خور کی موت ہوگی، میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں نے کہا یہ تب ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے یا فتوے کے آپ ایسا کرتے، الفتوى هو الحکم الشرعی، فتوى شریعت کا حکم ہے، اس لیے مفتی کو محتاط رہنا چاہیے، اور شریعت کے حکم کے مطابق اگر آپ نے دوا کھائی، روزہ نہیں رکھا اور پھر بھی آپ کی موت مقدر تھی، تو آپ ثواب اور اجر لے کر کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر اس نے مان لی، انہیں نہیں مان رہا تھا، نا کوئی ضرورت نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے پندرہویں صدی میں 90-95 سال کا بوڑھا، اس کو الشیخ الفانی کہتے ہیں فقہا، یعنی وہ بوڑھا جو جا ہی رہا ہے، اس کے بعد کون سی جوانی کے دن آئیں گے. اوال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے. امت کا اجماع ہے کہ یہ اس شخص سے متعلق ہے جو روزہ رکھنے کی قطعاً تحمل نہیں ہے بمقتضائے بشریت و انسانیت و صحت اور عمر کے، تو وہ فدیہ دے دے. ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلائے، یا دو مسکینوں کو ایک وقت کھلائے، ایک ہی بات. فمن تطوع خیرا، اگر کسی نے زیادہ ہی کھلایا، فہو خیر اللہ، اور اچھا ہے. وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھی لو، بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، الحمدللہ روزے رکھے گئے جن کی قسمت میں تھے، تراوی پڑی گئی صحابہ و اجماع امت کے مطابق 20 رکعت، مال وتر، خیرات و حسنات جو مقدر تھی مسلمانوں نے خوب بازو دکھائے، خوب کوشش کی، اور آخری عشرہ اعتکاف والوں سے بھی سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ معتکف نہیں ملتا تھا، لوگ معتکف کو پیسے دیتے تھے، یا ایک شخص بیٹھتا تھا اور کسی اور بلاک سے آتا تھا. میں جب یہاں نیا نیا 75 میں آیا تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ تو کسی اور بلاک کا آدمی بیٹھتا ہے، اس سے تم کیسے بری ہو؟ میں کتابیں دیکھنے لگا کہ بھائی کسی اور آدمی کے بیٹھنے سے کیا یہ محلے والے بچیں گے، کیونکہ مسئلہ تو یہ کہ ہر محلے اور ہر مسجد میں سے کم از کم ایک آدمی بیٹھے. اور آج اتنے معتکفین بیٹھتے ہیں کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہے، باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے اور درخواستیں قبول کی جاتی ہے. نوجوان ہوتے ہیں یہاں کے، غلبلی مچا لیتے ہیں، ان کو پتہ یاد نہیں رہتا ہے کیا ہم اعتکاف میں، وہ سمجھتے ہیں ہم صدر مارکیٹ میں، سپر بازار میں، ہاں گول مارکیٹ میں. ان کو بار بار یاد دلانے کی اب ہماری بھی ہمت نہیں ہے، پہلے جوانی تھی لاٹھی لے کے اوپر جاتا تھا، اب تو بس حضرت داغ ہے، جہاں لیٹ گیا لیٹ ہی گیا، اور لاکھوں جوتے پڑے اٹھ نہ سکا، لیٹ گیا لیٹ ہی گیا. وہی تو دیکھا حضرت، تو دیکھا تو دیکھا. دعائیں بھی دیتے ہیں ان کو، ڈانٹتے بھی ہے کہ بھائی کس طرح اعتکاف ہے یار تمہارا، بادشاہان زمانہ ہے، کبھی تراوی پڑھتے نہیں، دور بیٹھ جاتے. لا الہ الا اللہ، تراوی تو ویسے چھوڑنا جرم عظیم ہے. علماء کہتے ہیں رمضان کی اپنی نماز تراوی ہے، یاد رکھ اپنی نماز، خاص رمضان سے جو تعلق ہے وہ تراوی ہے. اور 30 روزے تو 20 رکعت ہے، شکر کرو کہ 30 رکعت نہیں ہے. علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ مہینہ 30 دن کا بھی ہے، 29 کا بھی، اگر 29 کا بھی ہے تو حکم 30 کا ہے، پورا ہے یعنی. تو یہ تو 30 رکعت ہونا چاہیے تھا، تو یہ فرضوں کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اور وتروں کے ساتھ قریب ہو گیا. اس لیے امام مالک 36 رکعت پورا کرتے تھے، لوگوں سے کہتے درمیان کے وقفے میں 4 رکعت نفل پڑھ لو. اور مکہ میں طواف ہوتا تھا. لیث ابن سعد 40 رکعت اور اسحاق راہوے 48 رکعت. محقق ابن الحمام نے لکھا ہے کہ پوری رات صرف کرتے تھے بزرگان دین، الہ سحر فارغ ہوتے تھے. سلف صالحین میں رمضان کی راتوں میں سونے کی عادت نہیں تھی، رمضان کا مطلب یہ کہ پوری رات جاگنا ہے، اور فجر کی نماز اول وقت میں مختصر. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ شب بیدار پر اشراق و چاش نہیں ہے، بس فجر پڑھ کر آرام کر لے. جب آنکھ کھل جائے 10 بجے 11 بجے وقت مکروہ نہ ہو تو 2-4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت پڑھ سکتا ہے. کیا اسلام ہے، کیا مزیدار مذہب ہے. چونکہ ساری رات جاگا ہے، تین تخفیفیں کی. حنفیہ کا فجر اسفار دیر سے ہے، لیکن رمضان میں کہا ہے کہ غلس میں پڑھو، اندھیرے میں پڑھو. ایک دوسرا یہ کہ فجر متول ہے، لیکن رمضان میں کہتے ہیں اوسط پڑھا لو. تیسرا یہ کہ فضائل ہے کہ 2 رکعت اشراق پڑھ کر کے پھر جاؤ، کہ لیکن رمضان والوں کو نہیں کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہیں بس آپ آرام کریں، جب آنکھ کھل جائے آپ 2 رکعت. سویرے آنکھ کھل گئی 1.5 گھنٹے میں تو اشراق کی 2 رکعت پڑھو، اگر اس کے بعد کھل گئی تو 4 کم از کم، ورنہ 4 4 4 بار رکعت. اسلام خوبیوں کا مذہب ہے، اسلام محاسن سے لبریز ہے، اسلام عین فطرت کے مطابق ہے. اسلام نے لوگوں کو انسانیت سکھایا، لوگوں کے انسانیت کی قدر کی، اسے تقدس بخشا، اسے معیار عزت تک پہنچایا، اور معراج اجر و ثواب سے مالا مال فرمایا. جو ایسا نہیں ہے اولئک کل انعام، وہ تو ڈنگر ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. روزہ رکھو گرمی میں بھی اور سردی میں بھی. قمری نظام ہے، شمسی نہیں ہے کہ ہمیشہ جنوری فروری اور جون جولائی ہو، نہیں بدلے گا. کبھی گرمی کے مزے لے لو ذرا، خوب زبان باہر نکلے، سب کچھ موجود ہے. وہ ایک آدمی تھا فریج پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اس میں سب کچھ موجود ہے، خدا تجھے پتا ہے، لیکن تو بہت بڑا ہے، ہمیں بہت چھوٹا ہوں، ڈر لگتا ہے، نہیں پیوں گا، ابھی 2 گھنٹے باقی ہے. یا اللہ یہ 2 سال کیسے گزرے گی. میں نے سن لیا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا ایسا نہیں کہو، ایسا کہو کہ یا اللہ تیرے قانون پر بڑے بڑے انبیاء قربان ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء نے گردنیں کٹائی ہیں، مجھ غریب کی چھوٹی سی جان اور پیاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ فرما. قبولیت کا وقت ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. میں نے کہا اس پیاس پر پیاس کی بجھاؤ مانگو، حوض کوثر طلب کرو. الحمدللہ. اور دسترخوان سجا ہوتا ہے، سب چیزیں بری ہوتی ہیں، مجال ہے کوئی ہاتھ تو لگائے، قانون کی بالادستی ہے. ہیبت و جلال و الوہیت مسلم ہے، اللہ اپنی قدرت و شان کے ساتھ ہر جگہ ہے. جب تسلی ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا تو بسم اللہ، اور اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. مختصر سی دعا بتائی، افطار کا وقت ہے، دعاؤں کی گردان کا وقت نہیں ہے. میں تبلیغیوں سے کہتا ہوں کہ بدعتوں سے پیچھے ہٹو، لوگوں کا وقت مت ضائع کرو، لمبی دعائیں نہ مانگا کرو اس وقت. نبی سے حیا کرو، 2 لفظوں کی دعا ہے، یا اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر، یہ 2 لفظ ثابت ہے. اس کے علاوہ بکامن تو والے کا توکل، تو محدثین کا اجماع ہے کہ وہ موضوع من گڑت الفاظ. اہل سنت والجماعت افطار پہلے اور نماز بعد میں، تو اس سے فقہا نے یہ تسلی نکالی کہ اگر مغرب میں قدر دیر بھی ہو گئی تو خیر ہے افطار کے لیے، کہ مغرب صرف مسجد والوں کے لیے نہیں ہے، محلے والوں کی بھی مغرب ہے، ان کا بھی روزہ ہے، وہ بھی افطار کر کے آئیں گے، 8-10 منٹ لگیں گے. الحمدللہ. مذہب کیا ہے؟ شیرینی سے لبریز ہے. وہ مغرب جس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر مؤذن اذان خانے پہ جا کے اذان دے رہا ہے نا، اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اذان خانوں میں چڑھتے تھے، تو جاتے وقت قاری محی الدین صاحب ساتھ والے کو کہتا ہے کہ میں تو پہنچوں گا دیر سے، تو تکبیر پڑھ. اس سے ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بلا وجہ وقفہ کرتے، 1 منٹ 1.5 منٹ آدھے منٹ، یعنی شرارت کا وقفہ، وقفہ مشتمل بشرارت. شرارت کا وقفہ، اور یہاں جو وقفہ ہے یہ بلا بے مقصد ہے، بے وجہ من الوجوہ ہے، اور وہ ہے الافطار مقدم عند اہل سنہ علی الصلاۃ خلافا للرافضہ والاثنا عشریہ. ہمارے یہاں افطار پہلے ہے اس کے بعد نماز ہے. افطار کوئی پانی سے کرے گا، کوئی کھجور سے کرے گا، کوئی دو چار چیزیں اور بھی اٹھائے گا، شربت پیے گا. الغرض افطار کی وجہ سے جیسے اور نمازوں کا وقفہ ہے اتنا ہی جائز ہے. الگ تحقیق 15 منٹ ہو یا 20 منٹ ہو، احتیاط تو ہم 10 منٹ کرتے ہیں، اور بغیر وجہ کے 1 منٹ اور 1 لمحہ بھی جائز نہیں ہے. اور یہاں دیکھو تو رمضان کی برکت سے مغرب میں وسعت پیدا ہو گئی، لوگ سب گھروں میں افطار کرے اور پھر آئے. مذہب ہے جو زرین اقوال سے مالا مال ہے، مذہب ہے جو فرش پر بٹھا کر عرش دکھاتا ہے، مذہب ہے جو دنیا میں جنت کی خوشبو مہکاتا ہے، مذہب ہے ہمارا دین ہے جو اللہ کی رضا و خوشنودی سے مالا مال ہے، دین ہے ہمارا جس سے شیطان اور نفس دور بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق زندگی نصیب فرمائے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حقوق کا خیال کریں، لوگ گھروں میں سختی نہ کریں ہماری بھابھیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ. حدیث شریف میں بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر میں بھی بہترین ہو. فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کر رہا ہوں. ایک آدمی صف میں بھی کھڑا ہوتا ہے، پانچے بھی اوپر رکھتا ہے، سر بھی ڈکتا ہے، علماء اور مفتیوں کا دوست بھی ہے، لیکن گھر کے اندر بھی اچھا کردار ہونا چاہیے. بی بی صاحبہ زندگی کی رفیقہ ہے، اس کے ساتھ بھی نوکرانی ہو جیسے برتاؤ کرنا جنت جانے والوں کا کام نہیں ہے. وہ بھی شہزادی ہے، رانی ہے آپ کی وجہ سے، اس کا احترام، تقدس، آرام، راحت، خوشی وہ عبادات میں سے ہے. اور بیویوں نے بھی اپنے خاوندوں کو اعلی رکھنا ہے. پیغمبر تو کہتے ہیں اگر کسی کا کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں کو کہہ دیتا ان یسجدن لبعولتہن، کہ اپنے اپنے خاوندوں کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کا جائز نہیں. وہ بھی خاوند کی بات کا جواب نہ دے ہر وقت، اپنا غصہ نہ دکھائے، شیرنی نہ بنے، عورت بن کر کے رہے، زندگی کی آرام پہنچانے والی عورت رہے. حدیث میں مومن عورت ایسی ہے کہ آپ اسے دیکھیں تو دل خوشی سے بھر جائے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، آپ گھر قدم رکھے تو آپ کو جنت کی خوشبو آنے لگے. ایسا نہیں کہ ایک بلا اور بوتنی گھر میں گھسی ہوئی ہے، مگر مجھ کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اور اب یہ اپنی شکایت اور شرارتوں کی گردان جھاڑے گی. زن بددر سرائے مردنے کو، ہمدری آل مست دوزخ ہو. فرماتے ہیں ناکار عورت شریف گرانے میں ایک بلا ہے جو گھر میں گھسی ہے. زن نہار اسکری نے بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار. خدایا جیسے آپ جہنم سے بچائیں گے ناکار عورتوں سے بھی بچا. دونوں طرف ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تب اسلامی زندگی نصیب ہوگی. اللہ تعالی رمضان، اعتکاف، تراویح، ختمات، اللہ کے دین پر خرچ کرنے، زکوات، فطر، صدقات خوب خوب قبول فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے. متصل پارک میں انشاءاللہ تعالی جب وقت عید ہوگا، عموماً ہمارے یہاں 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہوتا، مختصر کام ہوتا ہے، زیادہ طویل خطاب بھی میں نہیں کرتا، وہ اعلان 7 بجے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، خوشی اور مسرتوں سے عید نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ حمدن کثیرا، فسبحان اللہ بکرتا واسویلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الاواخر من رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء ووليه المرتضى وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو بكر بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللہ روزے اور رمضان، تراویح و ختمات، انفاق قبول فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما، حرمین شریفین اور وہاں کے خادم حکومت سربلند فرما، ہر طرح محفوظ فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، چاروں صوبوں میں اور کراچی میں امن نصیب فرما، علماء و دین پڑھنے پڑھانے والے، مدد کرنے والے، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، شعائر دین و ملت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو صحت شفا عطا فرما، غم درد پریشانی دور فرما، ایمان والے جو سفر آخرت کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرما، ہمیں بارہا رمضان تراویح تلاوت اور عیدیں اور خوشیاں دین و دنیا کی نصیب فرما، انجام بالخیر و عافیت فرما، حفظ و امان نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. پوچھا ہے کہ ایک بچہ جس کا نام محمد تہامی، عمر تقریباً 2 سال، اکثر رات کو جاگتا ہے، نظر بھی کافی لگتی ہے، دعا کی درخواست ہے. تہامہ مکے کی اندھیری رات کو کہتے ہیں. جس طرح کوئی کہے کہ فلاں بچے کا نام ہم نے رکھا ہے کالی رات، اس طرح تہامہ کا معنی بھی ہے. نام بدل دو اچھے ہو جائیں. میں اپنے خالو سے اس کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں، جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ انکار کرتے. دعا کرے اللہ آسان فرمائے. رونا نہیں آتا اور اس کا حال معلوم کرنا ہے. بعض دل سخت ہوتے ہیں، بعض آنکھوں میں آنسو مشکل سے آتے ہیں. صحیح درد اور چوٹ لگی نہیں، ورنہ ہر وقت منہ کھلا ہوگا اور روتے رہیں گے. جو آپ مسائل بتاتے ہیں میں ان کو آگے میسج کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے. انور شاہ اور محمد احسان کو بزرگان دین کے عمل علمی جانشین بنایا، امین. ایک دوست درخواست ہے کہ کل آپ کی زبانی اورنگ زیب کی دینی خدمات کی بابت اشتیاق پیدا ہو کہ ان کے اس قلبی خزانے کی زیارت کی جائے. انشاءاللہ مناسب موقع پہ ہو جائے. اگر حافظ صاحب قرآن یاد رکھنے کے نوافل میں اکیلے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اکیلے میں جہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، رات کو جہر کر سکتا ہے، دن کو نہیں. حافظ صاحبان نوافل میں جماعت کی صورت میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں. ہاں دن میں تو جہر کی ضرورت نہیں ہے، اور رات کو بہتر ہے کہ جہر ہو. بعض لوگ تعلیم و تشویق کے لیے حفاظ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ دن میں بھی زور سے پڑھے، یعنی نماز میں، ویسے تو پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو 2-4 رکعت تراویح رہ جائے اس کو جماعت کے ساتھ وتر ادا کرنا چاہیے. جی ہاں، وتر ادا کر لے، بقیہ تراویح وتروں کے بعد پڑھے. وتر کی قضا نماز ادا کر سکتے. وتر کی قضا فرض ہے، جیسے وتر فرض ہے، یعنی فرض عملی. آپ کی اور انور شاہ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. حارث نام کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا نام ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ہے، اور تفسیر شیخ الہند میں بھی 9 پارے سورت اعراف میں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا فیما آتاہما. اس کے ذیل میں مولانا شبیر احمد صاحب دیوبند کے محدث و متکلم اور پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام، وہ لکھتے ہیں کہ حارث نام شیطان کا ہے. کسی بدعتی کے بیچ نماز پڑھنا جائز ہے؟ ناجائز ہے. جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیا ایسے شخص کے بیچ نماز پڑھنا درست ہے اس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو؟ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو اس کے بارے میں، داڑھی تو صحیح ہے، داڑھی پہ اعتراض نہیں ہے، آپ نے تو بدعت کا پوچھا ہے. بدعتی کے پیچھے صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے. بیٹھ کر کوئی سجدے تلاوت کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے پڑھ لیو, سجدے میں چلا گیا, ہو گیا. کیا مسجد کی محراب میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا جائز ہے؟ جائز ہے. پاکستان کے مشرق میں جو ممالک ہیں ان میں چاند نظر آ گیا, اس پر میں بات چیت ہو گئی, باقی باتیں رویت الہلال سے کریں. اللہ سے دعا, اللہ آپ کو لمبی زندگی, عزت اور احترام کی, عبادت اور طاعات کی. محتی صاحب الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے, اگر منہ بھر کے قے آیا ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا کرنی پڑے گی. عید کے روز کیا ایک مرتبہ گلے موان کم مل سکتے؟ جی مل سکتے. عید کی خوشی ہے سمجھ کر. عیدین کے دنوں میں عیدی کی رقم لے اور دی جا سکتی ہے. جی ہاں, سنت طریقہ ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ صالحین جب عید میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائی بہت. میں نے اپنی زندگی میں کسی دوست کے پاس 40,000 روپے امانت رکھے کہ میرے مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام کرنا. اب اس پر ایک سال گزر گیا, اب اس رقم پر زکات فرض ہے, زکات دی جائے گی, کیونکہ آپ مرے نہیں ہیں اور کفن دفن پہ لگے نہیں ہیں, لہذا زکات دے دو. اگر کوئی شخص سعودی عرب سے کل عید کا چاند دیکھنے کے بعد آج صبح پاکستان پہنچا, اس پر آج کا روزہ رکھنا فرض ہے. جس ملک میں جو طریقہ ہو اس کا اتباع فرض ہے. صلاۃ تسبیح مشکل سے ثابت ہے, اس کی جماعت بدعت اور گناہ کبیرہ ہے. شوال کے 6 روزے تحقیق یہ ہے کہ مکروہ, ناپسندیدہ اور نہیں رکھنا چاہیے. طاہر القادری جب امامت کرتے تو قیام کے بعد سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. مسئلہ معلوم نہیں ہے نا, مسائل میں یہ لوگ کمزور ہیں. ذوالفقار کی بہن بیمار ہے, اللہ صحت شفا دے. غلام حسین صاحب رینجر کی والدہ سخت علیل ہے, اللہ تعالیٰ صحت شفا زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغب ومنک الرہبہ. جس بچے کی تکلیف بتائی ہے اللہ اسے نظر بد سے بچائے, اور بڑوں کو عقل دے کے نام صحیح کر لے. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا زندگی دے. جو کسی بھی پریشانی درد اور کرب میں ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.